إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى جليسهم الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے دوستو، اللہ رب العزت کی جو محبت کا راستہ ہے، چونکہ اللہ تعالی کی ذات غیر محدود ہے اور ہم لوگ محدود قوتیں رکھتے ہیں، تو ہم اپنی محدود عبادت اور محدود قوتوں کے ساتھ اللہ تعالی کی غیر محدود ذات تک پہنچ نہیں سکتے. لہذا اللہ تعالی نے اس اپنے غیر محدود راستے کو طے کرانے کے لیے جو سواری عطا فرمائی، وہ سواری جذب کی سواری ہے. اس جہاز پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، یہ جذب کی سواری ہے اور اس کی بکنگ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اس کا جہاز خود عطا فرماتے ہیں، اس کا جہاز اور اس کی بکنگ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں رکھی ہے. یہ بیچتے وہ ہیں، لیکن بکنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. آواز پیچھے آ رہی جناب؟ نہیں آ رہی. لاؤ جی، میرے خیال میں کچھ کرنا ہی پڑے گا. میں نے کہا اپنی جان لگاؤں تو لگتا ہے قاری صاحب نے ابھی کھانا نہیں کھلایا نا اصل میں. جی ٹھیک ہے. اصل میں وہ آواز گونجتی زیادہ ہے، اس لیے کوشش کر رہے تھے بغیر مائک کے کچھ، تو اگر کچھ حضرات آگے آگے کھسک جائیں تو انشاءاللہ امید آواز پہنچ جائے گی. وہ آواز گونجتی بہت ہے. جی آئیے، تشریف لے آئیے، آگے اپنی جگہ پہ آئیے نا، آپ کی جگہ موجود ہے، حق بھی ہے آپ کا، آپ کا حق شریعت نے رکھا ہے. عرض یہ کر رہا تھا، جو مضمون پیش کیا تھا وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ غیر محدود ہے، اور ہماری جانیں، ہماری قوتیں یہ محدود ہیں. ہم اپنی محدود جان اور محدود قوت سے اللہ تعالی کا جو غیر محدود راستہ ہے اس کو طے نہیں کر سکتے. لہذا یہ راستہ اللہ تعالی اپنے کرم سے جذب کے جہاز کے ذریعے طے کراتے ہیں، جس کا نماز سے قبل بھی کچھ بات پیش کی تھی، جس کو اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اللہ تعالی کی طرف انابت کرتا ہے یعنی رجوع کرتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں، اس کو اپنی بھی اپنا بنا لیتے ہیں. اب اس ہدایت کی مثال کیسی ہے، اس کو میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے سمجھایا. فرمایا کہ دیکھو، اب بچہ باپ کے ہاتھ میں ٹافی ہے، تو باپ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے ایسے ہاتھ، بچے کا قد چھوٹا سا، وہ ایسے کرتا ہے کہ یہ لو ٹافی. اب بچہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ٹافی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، پھر بچہ کیا کرتا ہے، اچھلتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے، لذت لینے کے لیے اس کو دور کر دیتا ہے. اب وہ بچے کا اچھلنا اور باپ کا ٹافی کا دور کرنا، یہ ایک عجیب محبت کا ایک مزہ ہے، اور محبت کی ایک چیز ہے کہ بچہ اچھلتا ہے اور باپ اس ٹافی کو دور کرتا رہتا ہے. اب بچہ دیکھتا ہے کہ میں نہیں پا سکتا، پھر وہ ایک اور ترکیب لڑاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ مجھے ٹافی ایسے نہیں دے گا ابا، پھر وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ ابا کے پاؤں سے اور ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے، اور بس رونا شروع کر دیتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کا دامن اگرچہ دور سہی, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے بہت دور ہے, غیر محدود عظمتیں, غیر محدود فاصلے ہیں, ان کا دامن اگرچہ دور سہی, ان کا دامن اگرچہ دور سہی, ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. اگرچہ وہ ہم سے دور ہے لیکن تم کچھ تو دکھاؤ, ہلو تو صحیح, اپنی جگہ سے بڑھو تو صحیح, کودو تو صحیح, کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں, ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں, آپ کی رضا اور خوشی کے لیے جان کی بازی لگانا چاہتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اعمال کرنا شروع کرتا ہے اور نافرمانی اور گناہ سے بچنے میں کوشش شروع کرتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں. جس ربا نے ابا کو شفقت دی ہے, جس نے ماؤں کو پیدا کیا, میرے مرشد کی ایک بات یاد آئی. فرماتے ہیں کہ دیکھے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے, اور اگر روئے نہیں تو دائی اس بچے کو الٹا کر کے اس کی پیٹ پر تھپا تھپ تھپڑ لگاتی ہے, نرس ڈاکٹر. کیوں؟ اچھا, عجیب بات یہ ہے, پھر وہ بچہ رونا شروع کرتا ہے. بچہ روتا ہے, سارے گھر والے ہنستے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا جناب. کیوں؟ کیونکہ بچے کا رونا اس کے جسمانی حیات کی علامت ہے. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بچہ زندہ ہوگا, کیونکہ جو بچے روتے نہیں ہیں پھر وہ زندہ بھی نہیں رہتے. لہذا بچہ روتا ہے, سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے اور اللہ والا بن کر اس دنیا سے جاتا ہے, سب روتے ہیں اور وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. یہ عجیب ایک معاملہ ہے. اور پھر اس بچے کے رونے سے ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کا رونا اس کے جسمانی حیات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بچہ زندہ ہے اور یہ بچہ زندہ رہے گا. اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ماں کی وہ چھاتی کہ جس کے اندر خون بھرا ہوتا ہے, اس بچے کے رونے سے ماں کے سینے میں وہ جو دل ہے, اس دل میں ایک جوش اٹھتا ہے. اس جوش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھاتی میں جو خون ہوتا ہے وہ سب کا سب دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گر نہ گریے طفل کہ جوشد لبن, اگر بچہ روئے گا نہیں تو ماں کی چھاتی میں خون دودھ بن کر جوش کیسے مارے گا. اور فرماتے ہیں, گر نہ گریے چرخ اگر آسمان روئے گا نہیں کہ خندق چمن, تو باغ میں پھل اور پھول اور کھیتی کیسے اڑے گی, کیسے اگے گی. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بچے کا رونا اس کے جسمانی حیات کی علامت ہے, اور بچے کا رونا ماں کے چھاتی کے خون کو دودھ سے تبدیل کر دیتا ہے. فرماتے ہیں, جس طرح بچے کا رونا جسمانی حیات کی علامت ہے, اسی طرح سے بندے کا رونا اس کے ایمانی حیات کی علامت ہے. اور جس طرح بچے کے رونے سے ماں کی چھاتی کا جو خون ہے وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے, بندے کے رونے سے جو ہمارے اعمال گناہوں کی وجہ سے ہم مستحق کے عذاب بن جاتے ہیں, وہ عذاب اللہ تعالی کی رحمت سے تبدیل ہو جاتا ہے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا ذوق دیکھیے, ہر ایک شخص کا ایک ذوق ہے نا. میرے مرشد فرماتے ہیں, ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا, ہر زمانے میں ہر شخص کو دیکھا, ہر شخص کی کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ہے. کسی کو مکان چاہیے, کسی کو چاہیے کہ میرا قرضہ پورا ہو جائے, کسی کے پاس ایک دکان ہے تو اس کو دوسری دکان بھی چاہیے, ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری بھی چاہیے, بیوی نہیں ہے تو آہ آہ کر رہا ہے تو اس کو بیاہ چاہیے, یعنی میں بے آہ ہو جاؤں. اور اگر بیوی ہے اب اس کو اولاد چاہیے, اور ایک بیوی ہے تو اس کو سیکنڈ وائف بھی چاہیے. یعنی ڈیمانڈ ہے نا, ذوق ہر شخص کا. لہذا ملتزم پر جاتے ہیں, میرے مرشد فرماتے ہیں ملتزم پر لوگ جائے, دعا مانگ رہے حج پر, ہر آدمی سب کچھ مانگتا ہے، فیکٹری، کاروبار، کار، مکان، موبائل، ایئر کنڈیشن، قرضے ادا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، سب ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، میں اس کام سے منع نہیں کر رہا، میں مضمون ایک جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھیے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سب لوگ یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی سے صرف اللہ کو مانگتے ہوں گے؟ اس پر میرے مرشد فرماتے ہیں، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا کہ اللہ سب تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ پھر حضرت نے ایک بات اور سمجھائی، فرمائے شاہ محمود، محمود غزنوی بادشاہ، جو بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلاتا ہے، اور اس کے قدموں میں پجاریوں نے، سومنات کے پجاریوں نے دولت رکھی کہ یہ لو، یہ سب دولت لے لو، لیکن ہمارے اس بت کو توڑو مت۔ تو اس کا جو جملہ تھا، سبحان اللہ، سونے کے پانی سے لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوگا، اس نے کہا میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا پسند کروں گا۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ نتیجہ یہ ہوا، تاریخ بتاتی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ جب سومنات کے بت کو توڑا تو اس بت کو توڑنے سے اتنی دولت ملی، اتنی دولت ملی کہ جو دولت پجاریوں نے، پنڈتوں نے دی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اس بت میں سے مل گئی۔ اس پر میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم جو حسین کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا مزہ آئے گا، کتنی پریٹی ہے، ہاؤ بیوٹی شی از، ہاؤ پریٹی شی از، ہاؤ کیوٹی شی از، کتنی حسین ہے، یہ مجھے مل جائے گی تو کتنا مزہ آئے گا، یا میں اس کو دیکھوں گا کتنا مزہ آئے گا، میں اپنی داڑھی پر اس طرح چلاؤں گا کتنا مزہ آئے گا، اور میں ان حسینوں کو لے کر برج العرب اور جمیرہ جاؤں گا کتنا مزہ آئے گا، یہ لذت ہے۔ لیکن میرے مرشد فرما رہے ہیں تم ان سے نظر بچاؤ، ذرا اپنی خواہشات کے بت کو توڑ کے تو دیکھو کہ اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے۔ لیکن یہ پہلے نہیں پتا چلے گا، جب محمود نے بت کو توڑا اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر اس سے زیادہ دولت مل گئی۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں ایک حسین کو تم پاؤ گے، زیادہ سے زیادہ تم اس کو ایک کو پاؤ گے، لیکن اگر اللہ کی خاطر سے تم نظر بچا کر اس بت کو توڑ دو گے، اپنے دل کو توڑ دو گے، تو اس کے بدلے میں ایک حسین نہیں بلکہ خالق حسن، جو سارے عالم کی لیلاؤں کو حسن عطا فرماتا ہے، وہ مل جائے گا، اور اس کی لذت ایسی ہوگی، اس حسین کو تو دیر تک دیکھے، اس سے بات کرے، اس کے قریب سے گزرے، اس کو ٹچ کرے، اس کا خیال پکائے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن واہ میرے مولا، واہ میرے پاک مولا، پاک مثل آمدہ مولا ما، میرا مولا پاک ہے کہ سارے عالم میں لا مثل لہو ہے ولا مثال لہو ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ مولا ایسا ہے خالق لیلائے نمکیاتے، خالق نمکیاتے لیلائے کائنات۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پیار فرماتا ہے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، تو ایک حسین نہیں سارے عالم کی حسینوں کی لذت پاتا ہے، اور وہ بھی بغیر ناپاکی کے، ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس کی پاکی کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کی پاکی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ناپاک اور لیلاؤں کے چکر میں گھومنے والے، ان کو بھی پاکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ ترقی کرتے ہیں۔ اب وہ شاہ محمود کیا کہلایا؟ بت شکن، بت فروش نہیں، بت شکن کہلایا، آج اس کی عزت ہے۔ لہذا جو لوگ لیلاؤ کے چکر میں گھوم رہے ہیں، عزت ہے اس کی، جو نظر بچا رہے ہیں۔ جب ہمیں ریسیشن کے چکر میں ہم بھی آتے ہیں، مولانا صاحب، حضرت صاحب، صوفی صاحب نیک سمجھتے ہیں، آپ دعا فرمائیے ذرا اس چکر سے ہم نکل جائیں۔ کیوں جناب؟ حسینوں کے چکر میں گھومنے والوں سے دعائیں کراتا ہے یا مولا کے چکر میں گھومنے والوں سے دعائیں کراتا ہے؟ فیصلہ کریں ہم لوگ۔ لہذا کیا کرے، اس بت کو بھی توڑے، تو واللہ ایسی لذت اور مزہ ملے گا کہ جو دیکھنے سے نہیں ملتا. یہ فانی لذت ہے، تھوڑی دیر کا مزہ، پھر پریشانی پریشانی. تو شاہ محمود نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں خزانے کا منہ کھول دیا. محرومی فرماتے ہیں خزانے کا منہ کھول دیا، لونڈیاں باندیاں رکھ دی، جائیداد جاگیردار کرسیاں سب، اعلان کیا آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. اب ہر شخص عاشق لونڈیاں باندھی دوڑا، اس نے اپنی پسند کی باندھی لے لی، کسی نے کرسی پر ہاتھ رکھا، کرسی مل گئی اس کو، سونا چاندی اشرفی جو جس چیز کی چاہتا تھا وہ اس کو مل گیا. ایاز بیٹھا ہوا ہے، محمود کا عاشق غلام، وہ بیٹھا ہوا ہے. محمود نے کہا کہ کیا بات ہے اے ایاز، یہاں لوٹ مچی ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور تم آرام سے بیٹھے رہو، تم کیوں نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے کہ تم جس چیز پر ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہو جائے. اس نے کہا جناب شاہ بادشاہ سلامت، کیا آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے فرمایا ہاں، بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. ایاز اٹھا اور بادشاہ کے پیچھے گھوم کر گیا اور بادشاہ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب بادشاہ سلامت، یہ کرسی آپ کی، یہ خزانہ آپ کا، یہ سونا چاندی آپ کا، یہ لونڈیاں باندھی آپ کی، جب آپ میرے ہو گئے تو یہ سب میرا ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ان کو کرسی ملے گی، ایک دو چار لونڈی باندھی ملے گی، جائیداد ملے گی، سونا چاندی ملے گا، لیکن یہ سب خزانہ آپ کا ہے، لہذا جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سب میرا ہو جائے گا. پھر میرے شیخ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا ہی عالم ہے. جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یہ عالم ہوتا ہے، جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. ارے میاں زیادہ سے زیادہ مسئلہ روٹی کا ہی ہے نا، کہ جی اس پیٹ کا کیا ہوگا، اسی لیے سکھا دیا جب تم مسجد میں آؤ پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن مسجد سے باہر نکلو تو گھبراؤ مت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، دعا مانگو اللہم انی اسألوک من فضلک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. فضل کے مارے علماء فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد رزق ہے، کہ اللہ میاں آپ کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، عبادت کر لی، روحانی رزق مل گیا، اب ہمارے ساتھ میدا بھی لگا ہے، پیٹ بھی ہے، جسم بھی ہے، اور لذا باپ کیا کیجئے، مجھے روٹی دیجئے، بوٹی دیجئے، اور لنگوٹی بھی دیجئے، اور ساتھ میں ایک بیر بہوٹی بھی دے دیجئے، یعنی بیوی بھی عطا کر دیجئے. تو میرے دوستو کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے، کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے، جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. ہم سوال کرتے ہیں ہمیں عطا کر دو، کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں عطا فرماتے، جو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے کافروں کو دو روٹی دیتا ہے، کیا وہ اپنے فرما بردار کو دو روٹی بھی نہیں دے سکتا، جو سارے عالم کو رزق پیدا کرنے والا ہے. لہذا فرما بردار کیا سمجھتا ہے روٹی کہاں سے ملے گی، ایسی ملے گی. واللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، تم سوچ نہیں سکو گے کہاں سے ہم تم کو رزق عطا فرمائیں گے. لہذا بندہ خود سوچ لے، دیکھ لے زندگی میں کتنے ایسے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق ملتا ہے جس کا وہ اس کو خیال گمان تک نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ عطا فرماتے ہیں وہی اپنی فرما برداری کی برکت سے. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیا مطلب فَذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ، تم مجھے یاد کرو میری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ. أَذْكُرْكُمْ بِالْعِنَايَةِ، میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنی عنایت و مہربانی کے ساتھ. جذب کی وہ چیز ہے میرے دوستو، غیر محدود راستہ اللہ تعالیٰ طے کرواتے ہیں. کیسے طے ہوتا ہے؟ اس امت کے اندر، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس امت کے اندر جو سب سے پہلا جذب نصیب ہوا وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. اور یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ تمام صحابہ میں جو فضیلتیں ان کو حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہیں. ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ ان کی چار پشتیں مسلمان اور صحابی, چار پشتیں صحابی, ان کے والد صحابی, یہ صحابی, ان کے بیٹے صحابی اور ان کے پوتے صحابی, چار پشتیں صحابی. یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. جب ہجرت کا موقع آیا انہوں نے اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ہجرت کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی. کیوں؟ کہ ان کو اپنا ساتھی بنانا تھا, اپنا رفیق بنانا تھا. لہذا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی تھی. 18 برس کی صدیق کی جوانی اور 20 برس کی نبی کی جوانی, دونوں کی دوستی کا آغاز. کیا رفیق ہے, کیا رفیق سفر ہے, سبحان اللہ. یہ تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے, مختلف بلاد اور مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا جو کچھ اس قسم کا تھا کہ گویا چاند ان کے گود میں آ گیا, ان کے گھر میں آ گیا. تو ادھر ملک شام کے اندر ایک راہب تھا, بحیرہ راہب, یہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور بحیرہ راہب سے جا کر سوال کیا, عرض کیا, پیش کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس راہب نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کرتے کیا ہو, فیش انتا یعنی فی آئی شغل انتا, تمہارا شغل کیا ہے. انہوں نے کہا میں تاجر ہوں. سوال کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو, بتایا کہ میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں. کس قبیلے سے تعلق ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق قریش کے قبیلے سے ہے. اب بحیرہ راہب کا جواب سنیے, تعبیر سنیے. اس بحیرہ راہب نے فرمایا, وہ اپنے عبادت گزار اپنے وقت کے عالم تھے, انہوں نے فرمایا کہ سنو, اللہ تعالی صدق اللہ رؤیا کا, اللہ تعالی تیرے خواب کو سچا فرمائے, ان قریب تیرے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور انت تکون وزیرہ فی حیاتہ, تو ان کی حیات میں اور ان کی زندگی میں ان کا وزیر بنے گا, وخلیفتہ بعد وفاتہ, اور ان کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ بنے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو پوری کائنات میں کسی کو نہیں بتایا, یہاں تک کہ انسان کبھی پریشان ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے تذکرہ کرتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ قریب وہ ہوتی ہے, اس کو بھی نہیں بتایا, بیوی کو بھی نہیں بتایا اس خواب کے بارے میں, پوری کائنات میں کسی کو نہیں بتایا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہوئی 38 برس کی, 38, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے, نبوت عطا ہوئی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع فرما کر اعلان نبوت فرمایا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر تھے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ابھی دوستی تھی نا تو نام لیتے تھے, تو نے سوال کیا کہ مد دلیلو علی ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں نبوت مجھے عطا ہوئی ہے اور میں نبی ہوں, اس دعوے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, الدلیل علی ما ادعی, میرے اس دعوے کی دلیل رؤیا کا, تیرا وہ خواب ہے, تیرا وہ خواب ہے, رأیتہا بالشام, جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا, فأثر رہا من الکائنات کلیہا, اور سارے عالم سے کائنات سے تو نے اس خواب کو چھپایا تھا, فأخبرنی اللہ تعالی, اللہ تعالی نے اس خواب کی خبر مجھ کو عطا فرما دی. اب آپ تصور کریں کہ وہ خواب جو سارے عالم سے چھپایا کیا کیفیت گزری ہوگی. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. نتیجہ یہ ہوا, وہ جو کیفیت, وہ جوش پیدا ہوا, فَعَانَقَهُ, لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور دونوں پیشانی پر آنکھوں مبارک کے درمیان میں بوسا لیا, اور فوراً کلمہ شریف پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. تو یہ وہ جذب تھا میرے دوستوں جو کائنات میں اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو عطا ہوا. اس شخص کو کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور عالم یہ ہوا جس وقت یہ ایمان لے کر آئے تھے, تقریباً 40,000 درہم سے زیادہ ان کے پاس رقم موجود تھی, لیکن عالم یہ تھا کہ جہاں خبر ملتی کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوگا, میرا نبی اس کام سے خوش ہوگا, بس وہ آپ بے درے خرچ کرتے تھے. لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھتے تھے کہ حضرت, تو ایک مرتبہ تو پوچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مالک سے, اس کے جن کے غلام تھے آقا سے پوچھا کیا چاہیے, اس نے کہا رومی غلام چاہیے. فرمایا لو رومی غلام, اپنے رومی غلام کو لے کر چلے گئے جو گوری چمڑی کا تھا, وائٹ چمڑی والا تھا, اس کو لے کر چلے گئے, اور اس غلام کو دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی, اور عرض کیا کہ آپ نے پوچھا ہے اے ابو بکر کیا سودا کر کے آئے ہو, تو فرمایا کہ گوری چمڑی اور کالا دل دے کر آیا ہوں, اس کے بدلے میں کالی چمڑی اور ایمان سے بھرپور روشن دل لے کر آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش ابو بکر اس سودے میں تم میرا بھی حصہ لگا لیتے. سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا کہ کاش اس سودے میں تم میرا بھی حصہ لگا لیتے. لہذا عالم یہ ہوا کہ جو مکے کے رئیسوں میں جن کا شمار, مکے کے تاجروں میں جن کا شمار, کپڑوں میں پیوند لگا ہوا, بال بکھرے, جاف الجلد, خشک کھال, اشاس الراس, بال بکھرے ہوئے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے, تو جبرائیل علیہ السلام آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ من حاضر رجل, یہ کون ہے, یہ شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جبرائیل تم ان کو نہیں پہچانتے, یہ ابو بکر ہیں. تو میرے مرشد نے یہ روایت سنائی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ بات سنائی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا, یہ شخص تو مکے کے رئیسوں میں جس کا شمار, اور جو اتنا بڑا تاجر, جس کا لباس, جس کا حلیہ سب ایک شاندار ہوتا تھا, آج اس کا کیا حال ہو گیا کہ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے اور کپڑے میں پیوند لگے ہوئے, بکھرے بال, خشک کھال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا. تو میرے مرشد فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو, بات یہ ہے کہ میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. یہ جذب ہے میرے دوستو, سمجھ میں نہیں آتا, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں پھر وہی سمجھایا جاتا ہے, اس کو خود سمجھاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے, میں خود آیا نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر میرے بندے ابو بکر کو میرا سلام کہو جا کر, اور اس سے جا کر پوچھو کہ اس حال میں کہ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے, پیوند لگے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہیں, کھال خشک ہے, کیا اس حال میں وہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کی سلام کی رونے لگے, اور وہ عرض کیا, گھوم گئے اور عرض کیا, انا راضٍ عن ربی, میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں. تو یہ وہ جذب تھا میرے دوستو جو اس امت کے اندر جب سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا, سب سے پہلا جذب کہ اللہ اکبر رأیتھا بالشام، وہ خواب لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. تو میرے دوستو، یہ جو جذب کی دولت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ جذب کی دولت اپنے کرم سے اپنے اولیاء کی صحبتوں سے عطا فرماتے ہیں. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لربکم فی ایام دارکم نفحات، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، جذب کی تجلیات چلتی ہیں. اور وہ تجلی چلتی ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے، مقرب بنا دیتی ہے. وہ مقرب تجلی ہوتی ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے. تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتعرضوا لہ، اس کو تلاش کرو، لعلہ ان تصیبکم نفحتا منا، اگر تم کو اس میں سے ایک تجلی مل جائے گی تو فلا تشکون بعدها ابدا، پھر تم کبھی بھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگے، اللہ پھر غیر مردود نہیں بن سکتے، تم مقبول ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتے ہیں میرے پیارے دوستو، پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. اس لیے شیطان سالک تو تھا، مجذوب نہیں تھا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب نہیں عطا ہوا تھا. عبادت گزار بہت تھا، علم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن جذب کی دولت سے محروم تھا، اس لیے مردود ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو تلاش کرو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسا عظیم الشان علم ہے کہ قرآن پاک اور دو احادیث مبارکہ کو جوڑ کر، یعنی وہ علم خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی اس عظیم الشان دولت کا پتہ بھی بتا دیا. اب وہ دولت کہاں ملے گی؟ اب سنیے، حدیث شریف مشہور ہے کہ فرشتے ان راستوں پہ گھومتے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، جہاں ذاکرین بیٹھے ہوں. تو جب ان کو مجلس ملتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو گھیرتے ہیں، بلاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، یہاں ہمارے مولا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں نور ہے اور نور فرشتوں کی غذا ہے. پر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے فتح الباری کے اندر، جو بخاری شریف کی شرح ہے، کہ فرشتے ہمارا ذکر سننے کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہے. فرشتے جو ہمارا ذکر سننے آتے ہیں اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے عالم شہادت میں ہیں اور ہم لوگ عالم غیب میں ہیں، یعنی فرشتے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں. اس ایمان کا نام ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادہ سے، ایک وجہ. اور دوسری وجہ، فرشتوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ دکان کھولنی ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ روٹی کھانی ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ آئندہ ہمارا کیا ہوگا. لہذا اور مسلمان ان بندوں کو دیکھے ہزار فکریں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہیں چھوڑتا. لہذا اس لیے فرشتے ذکر سنتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ہوا عالم، وہ جانتے پھر بھی سوال کرتے ہیں، یہ کیا مانگے، کیا، کس کی عبادت کرتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت، دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے اور زیادہ شوق سے بات کرتے. جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مختصر حدیث شریف کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو بخش دیا، ان سب کی مغفرت کر دی. تو فرشتے کہتے کہ اللہ میاں، انما جاء لحاجت، ایک شخص تو اپنی مرضی سے آیا، اس نے دیکھے یار یہ تماشا کیا ہوتا ہے، اس کی نیت علم کی، ذکر کی، کسی چیز کی نیت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمول جلسا لا یشکا جلیسوم، یہ اللہ والے اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو، یہ جذب کی دولت کہاں ملے گی؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، نہ کتابوں سے. اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے شرم سے ہمارے اندر محبت سے بدلا کر دیجیے. کیا اللہ یہ مسجد پڑھیے جو ہلکا صرف آپ کے نام سب کی یاد کریے، کیا اللہ قبول فرما دیجیے. کیا اللہ ہم سب کو ہماری شکاوت کو عادت سے تقسیم فرما دیجیے، ہمارے گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تقسیم فرما دیجیے. اے کریم مالک ہماری جانوں کو جب فرما دیجیے، کیا اللہ ہماری جانوں کو جب فرما دیجیے، کیا اللہ ہماری جنوں کو جب فرما دیجیے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت، اپنا قرب اور ایمان کا ایسا مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہمارے دلوں سے غیرتا کی محبت کو نکال دیجیے، مخلوق کا خوف نکال دیجیے، اپنی محبت کامل عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ولی اللہ اپنے قدم سے ہم سب کو ولی سے تیز بنا دیجیے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ والوں کی محبت عطا فرما، ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، جملہ نیک لوگوں اور جملہ دینی خاندان کی محبت عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجیے. اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے اپنے بیٹے کو اپنی محبت اور دینی ترقی کا اور عبادت کی طرف میں ترقی کا اور اخلاق حمیدہ یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، بے روزگار کو حلال روزگار عطا فرما، ہم سب کو حلال روزگار آپ کے طور پر فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو ہماری اولاد کو یا اللہ فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ اپنے اپنے کرم سے ہماری جو حاجات ہیں، اے علیم و قدیر آپ ہماری حاجات کو جاننے والے، اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجات کو یا اللہ پورا فرما دیجیے. وہ نیک ارادوں میں وہ مراد فرما دیجیے اور برے ارادوں میں ہم سب کو نامراد فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں کی ذلت اور اندھیروں سے ہم سب کو نکال کر اپنے قرب کی عزت اور یا ہم سے اپنا فرما برداری کی یا اللہ پاکیزہ اور نور والی اور روشنی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم اس کو قبول فرما دیجیے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، رشتے دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل عنا الدعوات يا انت لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم تقبل لنا تقبل هذه الدعوات بحق الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.